اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی و القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا ولعنت الله على عدائهم اجمعين من يوم عداوتهم الى قيام يوم الدين اما بعد قال الحكيم في قران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات آج تاسوعا ہے، نو محرم ہے اور ایک باب الحوائج کی ذکر شہادت کا بیان اس مجلس کا اختتام ہے۔ اپنے ذہنوں میں مریضوں کو اور اپنی حاجات کو خاص طور پر آخرت اور مرنے کے بعد کے جو مسائل ہیں اس میں آسانی کی جو حاجت ہے اسے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اتنا طے ہے کہ کل قیامت میں حسین کا جو جلوہ ہوگا وہ کائنات دیکھے گی کہ اللہ نے حسین کو کیا مقام عطا کیا ہے۔ لہذا ایک ان حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ایک بچی کینسر کی مریض ہے، ابھی مجھے التجا کی گئی کہ اس کے لیے دعا کروں، آپ بھی اپنے ذہنوں میں ان تمام مریضوں کو رکھتے ہوئے اور خاص طور پر آخرت کی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مرنے کے بعد کے مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جب کوئی کام نہیں آئے گا وہاں حسین کام آئیں گے۔ لہذا ایک صلوات بھرپور انداز سے دی۔ مجلس میں ہمارے مہمان عالم دین جو اس وقت پاکستان میں مقیم ایرانی مومنین سے خطاب کرنے تشریف لائے ہیں، ان سے اجازت چاہتا ہوں، اجازت میں فرمائیے گا، خدا ہمارے علماء کو، مراجع تقلید کو، رہبر معظم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا جس کو ارادہ تھا مگر پورا نہ کر سکے، اور وہ سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر ہے، لیکن آج ہم حسن اتفاق ہے اور کہیے ارادہ پروردگار ہے، اور شاید اس میں کچھ مصلحت ہے کہ ہم جس آیت پہ آج پہنچے ہیں اس آیت کا بڑا گہرا تعلق ہے امام حسین کے ساتھ اور روز عاشورا کے ساتھ۔ ہم نے بسم اللہ پہ غور کیا اور بسم اللہ سے پہلے قرآن مجید کی اپنی دانست میں جو معلومات ہم نے صحیح سمجھی اسے بیان کیا، اور بسم اللہ پر غور کر کے پھر ہم نے پہلی آیت کے اوپر غور کیا کہ الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے، اور پھر الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین، الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین۔ کیوں اللہ کی حمد کی جائے؟ کیوں یہاں کہا گیا ہے کہ حمد، ہر طرح کی حمد، ہر قسم کی حمد اگر ہے تو وہ للہ، اللہ کے لیے ہے۔ اور وہ اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عالمین کے لیے رب ہے، حق بنتا ہے اس کا کہ اس کے لیے حمد کی جائے۔ ذرہ ذرہ کائنات کا اس کی حمد کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا کھا رہا ہے۔ وہ صرف ہمارا خالق نہیں ہے جس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہو، بلکہ وہ ہمارا رب بھی ہے جو ہمیں اس دنیا میں لانے کے بعد پال بھی رہا ہے۔ اور شاید خالقیت نسبتاً آسان ہو، ربوبیت اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ وہ عالمین کے لیے رب ہے، اور تم کیا ہو عالمین میں؟ کبھی تصور کیا جائے کہ اس کائنات میں کہکشائیں کتنی ہیں، اور ان کہکشاؤں میں ہماری کہکشاں کہاں ہے، اور ہماری کہکشاں میں ہماری زمین کہاں ہے، اور ہماری زمین میں ہمارا پاکستان کہاں ہے، اور ہمارے پاکستان میں ہم کہاں ہیں، اور پھر بھی لنترانیاں جاتی نہیں ہیں۔ پھر بھی انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے، اس کا کچھ مقام ہی نہیں ہے۔ اس پوری کائنات کی نسبت اس نے رب العالمین کہہ کر ہمیں بھی اپنی حقیقت سے آشنا کیا ہے۔ ذرا اپنے اوپر بھی غور کرو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کھڑے کہاں ہو، تم ہو کیا۔ لیکن جب انسان غافل ہو جاتا ہے اپنی ذات سے، تو پھر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اے انسان، لا تمشی فی الارض مرحا، خبردار اس زمین پہ چلتے وقت اس بات کا خیال رکھو کہ تم زمین کے سینے کو پھاڑ نہیں سکتے۔ جب تم قدم مار مار کر اس زمین پر چل رہے ہوتے ہو، تو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس زمین کے سینے میں سوراخ کرنا۔ اور جب تم اپنی گردن اکڑا کر چلتے ہو، تو ایسا لگتا ہے تم پہاڑ سے اونچے ہو جاؤ گے۔ تم تو پہاڑ سے اونچے نہیں ہو سکتے۔ اور فرمائیں گے عزیزان گرامی، یہ انسان اپنی طرف توجہ کر لے تو شاید مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ اور شاید سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے بھی یہی کہ جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچاننے کی دیر ہے، اللہ پھر خود بخود سمجھنے میں آنے لگے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے اور اپنی معرفت حاصل کر لے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کیا ہوں، میرے مقام کو اللہ نے کہاں قرار دیا ہے، تو خود بخود رب کی معرفت بھی ممکن ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ طریقہ بھی ہمیں علی نے سکھایا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بھی خوب جانتے تھے اور اپنے رب کو بھی خوب پہچانتے تھے۔ لہذا اس مرحلہ بیان پر الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، اور اس کی رحمانیت میں شدت بھی ہے، یعنی وہ رحیم بھی ہے۔ جس طرح عالم اور علیم، شاہد اور شہید، جس طرح ناصر اور نصیر، اسی طرح رحمان اور رحیم۔ جس طرح وہاں شدت اور ضعف ہے، جس طرح وسعت اور خصوصیت ہے، اسی طرح یہاں بھی وہ رحمان ہے، وہ سب کے لیے رشتہ ربوبیت رکھتا ہے، اور پھر وہ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی رشتہ ربوبیت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یوں تو ہمارے نبی کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہر انسان کے لیے ہادی بنا کر بھیجا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ بالمومنین رؤوف الرحیم، ہمارے نبی مومنین پر رحیم ہے، رؤوف ہے، ان سب کے اوپر رحمت ہے مگر مومنین پر رؤوف ہے، مومنین پر رحیم ہے۔ اور فرمائیں گے عزیزان گرامی، اور بعض اوقات کونے خدروں سے آواز آتی ہے کہ یہ شرک ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے، توحید ناشناس، توحید پرست ہمیں توحید سکھا رہے ہوتے ہیں، جن کے اللہ جہنم میں ٹانگے ڈالے گا وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ توحید کسے کہا جاتا ہے۔ قرآن اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا نبی مومنین پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مجھے بتائیے، اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام رؤوف نہیں ہے؟ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام رحیم نہیں ہے؟ اللہ نے اپنے ان ناموں میں سے ایک نام نبی کو دیا ہوا ہے کہ یہ رؤوف بھی ہے یہ رحیم بھی ہے. تو اللہ چاہتا بھی یہی ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاقیات کو اپناؤ. اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری مخلوق میرے اخلاقیات کو اپنائے. یہ جو اللہ کے خلق، اللہ کا خلق ہے، اللہ کا اخلاق ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، ان میں اللہ چاہتا ہے میں ستار ہوں، ستار بن کر دکھاؤ. لوگوں کے عیب تمہیں معلوم ہو گئے، اسے چھپا کر دکھاؤ. تمہارے پاس کچھ لوگوں کے راز آ گئے ہیں، ذرا سینہ چوڑا کرو، ذرا اپنے آپ کو گہرائی میں لے کر جاؤ، ذرا اپنے آپ کو وسعت عطا کرو، ان عیبوں کو پردہ ڈال کر ان کو چھپا کر دکھاؤ. اور شاید میں اگر کسی بندہ مومن کے عیبوں کو چھپانے میں کچھ مدت کے لیے بھی کامیاب ہو گیا تو اس سے بڑھ کر انسان کے لیے کوئی مقام نہیں ہوگا. اور یہی وہ رستے ہوتے ہیں جہاں سے اللہ ولایت عطا کرتا ہے، یہی وہ راہیں ہیں جہاں سے اللہ ترقی عطا کرتا ہے. ذرا مزہ تو لے کر دیکھا جائے کہ ان مفاہیم کا مزہ کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا یہاں پر الحمد کی جو تفسیر خود سورہ مبارکہ الحمد کے اندر موجود ہے. الحمد کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین. کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ اس لیے کہ مالک یوم الدین. عزیزان گرامی، آج اس عزاخانے کی بیان فضائل میں آخری مجلس ہے، اور کل صبح اعمال روز عاشورہ یہاں منعقد ہوں گے. لہذا یقیناً تفسیر کا بیان بھی یہیں رک جائے گا، اور اس کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیان کو مکمل نہیں کر پایا، لیکن کیونکہ میں نے اپنے ایسے اساتذہ سے کچھ ان کے جوتیاں سیدھی کی ہیں کہ جو مفاہیم کو دقت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جلدی نہیں گزرتے، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے اور چند فائدے بھی ہوتے ہیں. لہذا یہاں مالکیت الہی کی بات ہو رہی ہے. شاید عقیدہ توحید کے جو چار مراحل علماء علم کلام نے بیان کیے ہیں، جس میں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال، اور پھر توحید عبادت. اور توحید عبادت ایک ایسا آخری مرحلہ تصور کیا گیا ہے کہ جس کے بعد انسان کسی اور کے دروازے پہ دکھائی نہیں دے سکتا. جب انسان سمجھ لے کہ اللہ ذاتن وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے، توحید ذات. یقیناً میں یہاں صرف گزرتے ہوئے بات عرض کریں گے. توحید ذات کے بعد پھر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس کی صفات بھی اس کی ذات کے ساتھ محدود ہیں. اصالت اور رب الذات، وہ قہار، جبار، جبروت، المتکبر، کریم، رحیم، ستار، جتنی بھی اس کی صفات ہیں وہ سب اس کی ذات کے ساتھ محدود ہیں. اگر کوئی ہے تو اس کی عنایت سے ہے، اس کی عطا سے ہے، اگر کوئی صفت اس کے اندر موجود بھی ہے. اور پھر توحید صفات کے بعد ایک اور مرحلہ داخل ہوتا ہے، وہ ہے توحید افعال. اور وہ یہ کہ جو کچھ اس کائنات کے اندر جلوہ ہے وہ اللہ کا ہے، جتنا کچھ اس میں دکھائی دے رہا ہے وہ ذات کبریا کا ہے. البتہ یہاں وہ غلط فہمی جو ایک ڈالی گئی کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں اختیار حاصل نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ اس سے متعلق نہیں ہے. لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ کی صفات میں جب وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ صفات میں جب توحید اس کا ہمارا عقیدہ ہو، تو پھر وہ افعال میں بھی تنہا اور یکتا ہے. یعنی اگر وہ نہ چاہتا تو ہم دنیا میں نہ آتے، ہم اگر دنیا میں آئے ہیں تو اس کے چاہنے سے آئے ہیں. یہ بچہ، یہ جوان الجھ کر سوال کرتا ہے کہ میں فلاں ماں باپ کے گھر کیوں پیدا ہو گیا، مجھے فلاں ماں باپ کے گھر دنیا میں آنا چاہیے تھا، میں فلاں زبان بولنے والا کیوں پیدا ہوا، فلاں علاقے میں اور فلاں زبان بولنے والا کیوں پیدا نہیں ہوا. یہ شکوے، یہ گلے بارگاہ پروردگار میں اس لیے روا نہیں ہے کہ تمہیں تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ تم ارادہ پروردگار کا مورد ہو. اللہ نے جیسے چاند کے لیے ارادہ کیا ہے، ایسے تمہارے لیے ارادہ کیا ہے. اللہ نے جیسے سورج کے لیے ارادہ کیا ہے کہ اسے خلق کرے، ایسے تمہارے لیے ارادہ کیا ہے. یہ کیا کم بات نہیں ہے کہ اللہ نے جیسے زمین کے لیے ارادہ کیا، ایسے میرے لیے ارادہ کیا ہے. میں ارادہ پروردگار کا مورد ہوں، میں ارادہ پروردگار کا حصہ ہوں، کیا یہ کم نہیں ہے میرے لیے؟ مجھے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے جانتا ہے. اللہ مجھے جانتا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا مقام ہے کہ اس نے مجھے اس کائنات کی تمام تر مخلوقات میں ایک مخلوق قرار دیا ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے برابر کیا ہو، مجھے آسمان کے برابر کیا ہو. ذرا علی کی نگاہوں سے دیکھیں اس انسان کی قدر کیا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں یہ پوری کائنات ایک طرف اور اے حضرت انسان تم ایک طرف ہو، اللہ نے ساری کائنات کے برابر میں تمہیں قرار دیا ہے. اگر تم چاہو تو اللہ کے لیے ایک ولایت اور اللہ کا ایک دروازہ بن سکتے ہو. تمہیں یوں ہی اس نے خلیفۃ اللہ کہہ کر یاد نہیں کیا، تمہارے اندر بالقوا اس نے خلافت کی جو صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہے، بالقوا تم خلیفۃ اللہ ہو. وہ اور بات ہے کہ بالفعل تک پہنچنے کے لیے اور فعلیت تک پہنچنے کے لیے ہر ایک کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے یہ عظمت عطا فرماتا ہے. لیکن جب یہ توحید افعال سے مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہو، جو صفات میں بھی توحید رکھتا ہو، جو افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہو، پھر کیا کوئی جواز بنتا ہے کہ سجدہ کسی اور کا ہو؟ پھر جواز بنتا ہے کہ کسی اور کے آگے انسان اپنے سر کو چکا دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. پھر یہ خود بخود نتیجہ نکلے گا کہ جس کو تم ذاتن تنہا مانتے ہو، وحدہ لا شریک مانتے ہو، احد مانتے ہو، جس کی صفات کو اس کی ذات سے مخصوص کرتے ہو، جس کے افعال کو اس کی ذات سے مخصوص کرتے ہو، پھر سجدہ بھی اسی کا ہونا چاہیے، پھر عبادت بھی اس کے علاوہ کسی اور کی ممکن ہی نہیں ہے. اور عزیزان گرامی، جب بات آتی ہے عبادت کی تو تبادر یا ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ یعنی سجدہ، یعنی نماز، یعنی رکوع، یعنی قیام، صرف یہ عبادت نہیں ہے، صرف یہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا واقعی مفہوم اگر کسی کو سمجھنا ہے تو وہ کربلا کو ضرور پڑھے. کربلا صرف سجدے کا عنوان نہیں ہے، سجدہ تو ظہور بندگی ہے، انسان کی بندگی کا ظہور ہوتا ہے سجدے سے. مگر کہیں ایسا نہ سمجھ لیا جائے کہ ہم سجدہ کر لیں اور باقی کچھ نہ کریں تو گویا ہم بندے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. عبادت صرف مسجد تک محدود نہیں ہے اور مصلی تک محدود نہیں ہے. اور فرمائیں گے یہ جو ہم مسجد کے اندر ایک جگہ بناتے ہیں جس کا نام ہم محراب دیتے ہیں، کیا مسجد میں وہی ایک کونا محراب ہے؟ جب حضرت زکریہ نے حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری لی تو ہر روز جناب زکریہ جناب مریم کو ایک حجرے میں، جو انہوں نے حجرہ ان کے لیے بنایا تھا، اس میں حضرت زکریہ ان کو اندر بند کر کے اور باقاعدہ انہیں بند کر کے چلے جاتے تھے. البتہ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ حضرت مریم پر حضرت زکریہ کو اعتماد نہیں تھا، حضرت مریم پر عدم اعتماد کی علامت نہیں تھی، معاشرہ اس قابل نہیں تھا کہ مریم ان کے سامنے جاتی. لہذا ہماری عورتیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ حجاب کے ساتھ باہر آؤ یا فلاں جگہ نہ جانا اور فلاں جگہ نہ جانا، تو اس کا مطلب ان اپنی بچیوں پر، اپنی خواتین پر عدم اعتماد نہیں ہوتا، سماج اس قابل نہیں ہے کہ پاک دامن عورتیں وہاں سے گزریں. صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. اور فرمائیں گے یہاں حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس جب آتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے کلما دخل زکریہ المحراب، جب زکریہ آتے تھے محراب میں، وہ محراب کیا مطلب؟ وہ پورا حجرہ محراب تھا، یہ پوری مسجد محراب ہوتی ہے، صرف ایک جگہ کونا نہیں ہے جس کے اندر کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں محراب بنی ہوئی ہے تو وہ محراب ہے، پوری مسجد، مکمل مسجد یہ محراب ہے. محراب یعنی مقام حرب، محراب یعنی جہاں پر کھڑے ہو کے لڑائی ہوتی ہو، مگر کس سے لڑائی ہو رہی ہے؟ اپنے نفس سے لڑائی ہو رہی ہے. یہ مکمل مصلی، مکمل مسجد محراب ہے. میں اس الجھن میں نہیں جا رہا اس جگہ پر کہ سب سے پہلے مسجدوں میں محراب کس نے بنوائی. تاریخ کی ایک معروف شخصیت پر حملہ ہوا تو انہوں نے طے کیا کہ ہم محراب بنواتے ہیں اور وہیں سے دروازہ بنواتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھر سے نکلیں اور محراب میں وہیں آ کے بیٹھ جائیں. جی یہ بہت پہلے ہوا، یعنی اب سے بہت پہلے، لیکن نبی کے بہت بعد ایسا ہوا، نبی کے زمانے میں نہیں ہوا ایسا. محراب مولا علی نے نہیں بنوائی تھی، محراب نبی نے نہیں بنوائی تھی. میں محراب کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، صرف اتنی وضاحت عرض کر رہے ہیں کہ محراب پوری مسجد ہے. توجہ چاہوں گا. تو عزیزو یہاں پر عبادت یعنی مکمل ہمارے اوپر اللہ کی یاد کا غالب رہنا، ذکر الہی سے معمور زندگی، ایک ایسی زندگی کہ جس کے اندر کبھی بھی غفلت نہ ہو اپنے رب کے ساتھ، بازار میں جائیں تب بھی رب ہمارے ذہنوں پر حاکم ہو، آفس میں پہنچیں تب بھی رب ہمارے ذہنوں پر حاکم ہو، ہم اگر ماتحتوں سے مل رہے ہیں تو رب ہمارے ذہنوں پر حاکم ہو، ہم ماں فوقوں سے مل رہے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ رب نہیں ہے، ہمیں روٹی یہ نہیں دیتا، ہمیں زندگی یہ نہیں دیتا۔ اور اسی طرح اگر کسی تہی دست اور فقیر اور ہاتھ خالی سے ملیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب کوئی ہے۔ بس جب یہ پہلو توحید افعال سے توحید عبادت میں انسان کی زندگی ڈھلتی ہے تو پھر در حقیقت وہ انسان ہے کہ جو ایک عبادت گزار واقعی اور عابد الہی کہلائے گا۔ اور اب جب یہ عبادت کو واقعی انداز سے لے گا تو پھر ایک اور پہلو اس کی زندگی پر اجاگر ہوگا، اور وہ ہے مالکیت الہی۔ ہمارا مالک کون ہے؟ صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی کے ساتھ۔ ہمارا مالک کون ہے؟ اور یہاں مالک یوم الدین کے اوپر، ام ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین، اس کی جو قرت کا مسئلہ ہے، اس کو پڑھنے کا مسئلہ ہے، اس پہ علماء علم تفسیر میں بحث و مباحثے ہیں، میں اس الجھن میں نہیں جا رہا، لیکن معلوم ہے کہ کیا ہے یہاں پر مسائل۔ مگر جب مالک کے لفظ پہ غور کریں گے تو ہر چیز کی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے، میری بھی تعریف ہے، اس مائک کی بھی تعریف ہے، اس ممبر کی بھی تعریف ہے، اور خود تعریف کی بھی تعریف ہے۔ جی، علماء علم منطق نے تعریف کی بھی تعریف کی ہے۔ لہذا جب تک کسی چیز پر غور کرتے ہوئے ہمیں اس کی تعریف کا علم نہ ہو، اس وقت تک زیادہ ہم اس کی لطیف وادیوں سے نہیں گزر پائیں گے۔ تو مالک کی تعریف کیا ہے؟ المالک قادر علی تصرف، القادر علی تصرف فی مالہ کیف یشاء۔ مالک کی تعریف، المالک ہوا القادر علی تصرف فی مالہ کیف یشاء۔ توجہ چاہوں گا، مالک اسے کہتے ہیں جو اپنے مال پر جیسا چاہے ایسا تصرف کرے۔ جب یہ تعریف اگر میرے ذہن میں آ جائے کہ مالک اسے کہتے ہیں، آپ آمادہ ہیں اس بحث کو آگے بڑھاؤں؟ میرے باہر بیٹھے ہوئے احباب بھی ذرا توجہ، ان سے میں زیادہ چاہوں گا۔ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنے مال پر جیسا چاہے ایسا تصرف کرے۔ تو اگر یہی تعریف ہماری گفتگو کا عنوان بن جائے تو ہم تو مالک نہیں ہیں کسی چیز کے بھی۔ لہذا بحث آئے گی پھر کہ مالک، جب مالک اسے کہتے ہیں تو ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ ہم تو کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اور پھر مالکیت کی صحیح تصویر سامنے آتی چلی جائے گی۔ لہذا یہاں مالک کی تقسیم کی ہے۔ اچھا، مال کی بھی تعریف ہو جائے تو کوئی عیب نہیں ہے۔ جلدی سے مال کے بارے میں شیخ مرتضی انصاری فرماتے ہیں کہ المال الذی یمیل الیہ النفس، مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف نفس کو رغبت ہوتی ہو۔ بڑی عنایت آپ کی، توجہ سے سن رہے ہیں آپ۔ مال ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف نفس کو رغبت ہوتی ہو۔ لہذا میری کرسی بھی میرا مال ہے، میری اولاد بھی میرا مال ہے، میرا مال بھی میرا مال ہے، ہر وہ چیز جسے میں چاہتا ہوں وہ میرا مال ہے۔ اور آپ قرآن دیکھیے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین کی علامت یہ ہے کہ وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ صاحبان ایمان وہ ہیں جو اپنے مال کو بھی اور اپنی جان کو بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو مال بہرحال مالک کی بات زیادہ ہمیں مطلوب ہے اس وقت کی مجلس میں، اور میرا آپ اندازہ بھی کر رہے ہوں گے کہ مجھے اس مجلس کے اندر ذکر مصائب بھی بیان ہونے ہیں، نو محرم ہے، اور اس مفہوم میں مالک یوم الدین پر بھی کسی حد تک ضروری باتوں کو اپنے بچوں کے سامنے، کم سن ساتھیوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ لہذا مالک کے پھر تقسیم کیے ہے، مالک حقیقی اور مالک اعتباری کے اندر۔ مالک حقیقی کیا ہے اور مالک اعتباری کیا ہے، پھر اس کی تفسیر اور اس کی تشریح ہے. اور مالک حقیقی کے اندر بھی پھر تقسیم کی ہے، مالک حقیقی محدود اور مالک حقیقی مطلق. بڑی عنایت آپ کی، توجہات کا شکریہ. خالصتاً مدرسے کی بحثیں ہیں، مگر کیا کروں کہ اس ممبر کا مزاج ایک مدت سے یہی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور آپ کی سماعت بھی ہمیں حوصلہ دے رہی ہے کہ ہاں وہ مباحث جو ہمارے ہاں بزرگ علماء کسی بڑے پیمانے پر کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ مباحث یہاں بیان کیے جائیں، اور آپ نے مجھے قبول کیا، برداشت کیا ان 9-10 دنوں کے اندر. یہ آپ کا شکریہ ہے. مالک اعتباری اور مالک حقیقی. مالک اعتباری، مثلا میں اپنے کپڑوں کا مالک، مثلا میں اپنے گھر کا مالک، مثلا میں اپنی زمین کا مالک، یہ جو جیب میں کوئی رقم ہے اس کا مالک، وہ جو سواری ہے جس میں میں بیٹھا ہوں اس کا مالک. یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، اعتبار کر لیا کچھ دیر کے لیے میں نے. وہ جو نوٹ کچھ دیر کے لیے میری جیب میں آیا ہے، میں نے کچھ دیر کے لیے تصور کر لیا یہ میرا ہے، کچھ دیر کے بعد میں کسی اور کو دے دوں گا، پھر وہ تصور کرے گا میرا ہے، پھر کسی اور کے پاس جائے گا وہ تصور کرے گا میرا ہے. یہ کیسی ملکیت ہے جو بہت جلدی جلدی تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ایسی اعتبار اور فرض والی ملکیت ہے کہ جس پہ میرا کوئی حکم بھی نہیں چلتا. جب سرکار کہے گی آج کے بعد فلاں نوٹ منسوخ کر دیا گیا، تو وہ جو میری جیب میں بھی ہوگا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. ایسی ملکیت جس کو اعتبار، صرف اعتبار ہی اعتبار کیا جا رہا ہو، کیا فائدہ ایسا ہے ایسی ملکیت کا. کچھ دیر کے لیے میں نے تصور کیا ہے کپڑے میرے ہیں، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ صاحب بڑا مالک ہوں اس کا. اگر میں مالک ہوں اس کا تو کیا یہ میرا حکم مانتا ہے؟ مالک تو وہ ہے کہ جو تصرف کرتا ہوں اپنے مال پر. میں اس مال پر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہوں؟ کوئی حق نہیں رکھتا. مجھے ابھی رومال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ابھی مثلا روپے کی ضرورت ہے، تو میں اپنے رومال سے کہوں بھائی مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے روپے کی ضرورت ہے، تو روپے میں تبدیل ہو جا. کبھی بھی نہیں ہوگا، میری بات ہی نہیں مانتا، میری بات ہی نہیں سنتا. یہ اعتباری ملکیت ہے، فرضی ملکیت ہے، قراردادی ملکیت ہے. کچھ دیر کے لیے میں نے قرار دے دیا، طے کر لیا کہ یہ میری ملکیت ہے، بس. اور آپ دیکھیے نا کتنا عجیب سا ماحول ہے کہ جس کو میں نے کچھ دیر کے لیے فرض کیا، میں اس کی بنیاد پر بھائی بھائی پر مقدمہ کرتا ہے، ایک دوسرے سے لڑتا ہے، اقدار اور تہذیب کو پامال کر دیتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جو خود اس سے بے وفا ہے، یہ اس سے وفادار ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کتنا بیچارہ ہے یہ، کتنا یہ غافل ہے اس بات سے کہ یہ اس چیز سے آشنا نہیں ہے جس چیز سے اللہ اسے آشنا کرنا چاہتا ہے. میں کتنا ہی چاہوں کہ یہ میرا مال رومال میں، رومال کپڑوں میں، اور کپڑے مثلا پیسوں میں تبدیل ہو جائے، نہیں ہوگا. لیکن عزیزان گرامی، قرآن مجید پکار کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، تو عد من تشا و تذل من تشا، جی یو تو تل ملک من تشا. یہ ملک، یہ مالکیت اللہ جسے چاہے عطا کرے، تو اللہ جسے عطا کر دیتا ہے تو اسے اللہ کی عطا ہونے کی وجہ سے جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ کا دھوبن موتیوں جواہرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے ملک عطا کیا. ایسا الفاظ پڑھے محمد و آل محمد. مالکیت اعتباری. اب ذرا ایک قدم اور آگے بڑھیں، پھر ہے مالکیت حقیقی، جلدی عرض کروں گا. اور مالکیت حقیقی کے اندر عزیزان گرامی پھر تقسیم ہو رہی ہے، مالکیت حقیقی محدود اور مالکیت حقیقی مطلق. ہمارے اعضاء و جوارے پر ہم مالکیت حقیقی رکھتے ہیں مگر محدود. بال کٹواتے ہیں ہم اپنے، ناخون کٹواتے ہیں ہم اپنے، بدن کو ہم ایک حد تک تکلیف دینے کی مجاز ہیں. یہ جو ماتم کا جواز ہمارے پاس ہے، یہ جو اپنا سینہ نیلا کرنے کا اور سرخ کرنے کا ہمیں اجازت دی گئی ہے، یہ جو ننگے پیر چل کر اپنے پیروں میں چھالے ڈالنے کی ہمیں اجازت دی گئی ہے، یہ کس اعتبار سے دی گئی ہے؟ میں اپنے بدن کا مالک ہوں؟ میں اپنی مرضی سے اپنے بدن کو تکلیف پہنچا سکتا ہوں؟ ہاں، یہ وہ مالکیت حقیقی محدود ہے کہ ہاں ایک حد تک جاؤ، بس جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو، ماتم کی دلیل بھی میرے جوان لیتے جائیں، جہاں تمہاری جان کو خطرہ ہو وہاں تم اس حد سے آگے نہ بڑھو، اپنے بدن کو تکلیف پہنچاؤ جی. مگر عجیب بات ہے، ہم ایک نجی رسانے کے اوپر تھے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ شیعہ زیادہ چاہتے ہیں امام حسین کو کہ روڈوں پر نکلتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے. ہم نے وہاں بھی ان سے عرض کیا تھا کہ بھائی ذرا برداشت بڑھائیے اپنی، ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کون امام حسین کو کیسے چاہتا ہے، یہ عشق کی وادی ہے جو جیسے چاہے. آپ امام حسین کو ایسے چاہتے ہیں، ہم امام حسین کو ایسے چاہتے ہیں. چاہت چاہت کا مسئلہ ہے، وادی عشق ہے. کار امام حسین علامہ اقبال کے مطابق، مادریان مرکز پرکار عشق، مادریان کاروان سالار عشق. یہ در حقیقت پرکار عشق کا مرکز ہے حسین ابن علی، ہر کاروان عشق کا سالار ہے حسین ابن علی. تو آپ کو امام سے ایسے پیار ہے، ہم اپنی محبت کا اظہار ایسے کرتے ہیں. اور فرما رہے ہیں جی، اس ہاتھ پر ہاتھ مارنے پر تو کوئی حرام کا فتویٰ نہیں آتا، اس زانو پر ہاتھ مارنے پر تو کوئی حرام کا فتویٰ نہیں آتا، جیسے یہ یہاں پڑتا ہے فوراً حرام. بدن تو یہ بھی ہے، بدن یہ بھی ہے، بدن یہ بھی ہے، یہ کیا بات ہوئی کہ جب یہاں پڑتا ہے تو کیونکہ یہ پڑتا ہوا ہاتھ حسین کی یاد میں ہوتا ہے تو فوراً تمہیں حرام اور بدعتیں یاد آتی ہیں. صلوات پڑھیں نبی اور آل نبی کے ساتھ. غور فرمائیں گے عزیزان کرام، یہ وادی کوئی اور وادی ہے، اس کے اندر جانے کے لیے جب تک کہ عشق کی عین سے آشنائی نہیں ہوگی اس وقت تک عشق کے قاف سے آشنائی نہیں ہو پائے گی. غور فرمائے، یہاں ایک حد تک ہم اپنے بدن کو تکلیف دے سکتے ہیں، مشکل میں ڈال سکتے ہیں، اور وہ ہے مالکیت حقیقی محدود. یہی میں گزارش کروں گا اور تعریف کروں گا اسلام جمہوریہ ایران کی، کہ پوری دنیا میں پہلے ان 10 ممالک میں سے ایک ہے جہاں اعضا کا ہدیہ کیا جاتا ہے. 100% ان کے پاس گردوں کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس بینکوں میں گردے رکھے ہوئے ہیں، وہاں گردے کا مریض مرتا نہیں ہے. دنیا کے 10 ممالک میں، پہلے 10 ممالک میں جہاں اعضا کیا اہدا، اعضا کی کا ہدیہ، عطیہ اعضا، دنیا کے 10 ممالک جن میں فخر کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ 10 میں 9 غیر مسلم ہیں، کم سے کم غیر شیعہ ہیں، اور ایک شیعہ ملک بھی ہے. وہ جواز کہاں سے ملتا ہے آپ کو کہ آپ اپنا گردہ کسی کو دے رہے ہیں؟ وہ جواز کہاں سے ملتا ہے کہ آپ اپنا جگر کسی اور کو دے رہے ہیں؟ میں یہاں پر دعائے سلامتی ضرور کروں گا ان کے لیے کہ جنہوں نے اس باب میں اپنے کارناموں کو اور اپنی خدمات کو پیش کیا ہے. میری مراد ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں کراچی یونیورسٹی میں ایک سیمینار منعقد کروایا، جس میں آپ کو یہ سن کر بھی اچھا لگے گا کہ 4 مختلف مکاتب فکر کے مفتی تھے، اور 5واں اگر کوئی مقالہ تھا تو وہ اس بندہ ناچیز کا مقالہ تھا، اور الحمدللہ ہمارا مقالہ کسی سے کمزور نہیں رہا. اور ہم نے اپنے مقالے میں مکتب اہل بیت کے مطابق، امام جعفر صادق کی تعلیمات کے مطابق، اپنے مقالے میں اپنا موقف کہ فقہ جعفریہ کیا کہتی ہے، فقہ اہل بیت اس مسئلے میں کیا کہتی ہے، ہم نے اپنے مقالے میں وہ تمام معلومات فراہم کر کے دی ہیں. اور اس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ فقہ اہل بیت کے مطابق تمام مراجع تقلید کے فتووں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور قرآنی آیات کی روشنی میں وہ مقالہ ہمارا تیار ہوا، اور وہ کتاب بھی موجود ہے، وہ کتاب کی شکل میں مقالے چھپ بھی چکے ہیں. میں گزارش کروں گا، آج 9 محرم ہے، امام حسین کو راضی کرنے کا ایک رستہ یہ بھی ہے، ارادہ کیجئے کہ اگر ہماری مغزی موت واقع ہو جائے، یعنی کوئی ایسا حادثہ ہو، ہمیں کیا پتا کہ ہماری موت کیسے لکھی ہے، اگر ہماری مغزی موت واقع ہو جائے تو میں وصیت پہلے کر کے جاؤں کہ میرے اعضا کو ہدیہ کر دیا جائے ان لوگوں کے لیے جنہیں ان چیزوں کی ضرورت ہو. اور ذہن میں رہے کہ اصلی موت دل کی موت نہیں ہے، اصلی موت دماغ کی موت ہے. دل چلتا رہے مگر دماغ مر جائے تو موت واقع ہو گئی ہے، चाहे दिल 17 घंटे बाद और 24 घंटे बाद बंद होगा, लेकिन इतना तय है कि अगर दिमाग मर गया है तो दिल बंद होगा, चाहे वो 15 घंटे बाद बंद हो, चाहे 17 घंटे बाद बंद हो, चाहे 2 घंटे बाद बंद हो। असल मौत जो है वो दिमाग की मौत है, दिल की मौत असल मौत नहीं है। और जब दिमाग की मौत वाकई हो जाती है, हमने बहुत तफसील से लिखा है, अगर आपको नसीब हो यानी मुमकिन हो तो उस मकालों को जरूर पढ़िए और इरादा कीजिए। मैं कहता हूं अगर आज इस मजलिस में 2 आदमियों ने भी इरादा कर लिया कि हम ये वसीयत करके जाएंगे तो हम पहले से बेहतर हो जाएंगे और आगे बढ़े इस कार्य खैर में भी। बहुत सारी बातें बाज जगह इजहार करने की नहीं होती है, लेकिन मैंने जनाब डॉक्टर अदील हसन रिजवी से कहा है कि आप मेरा वसीयतनामा मुझसे लिखवा लीजिए, उसके जो तकाजे हैं, जो उसके फॉर्म वॉर्म फिल होने वो आप मुझसे करवा लीजिए कि अगर हमारी मगजी मौत वाकई हो जाए, जो और तरीके हैं, जो और शराइत हैं उसके मुताबिक, तो हमारा दिल, हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, हमारी आंखें आप दे दीजिए उन लोगों को कि जिन लोगों को इन चीजों की जरूरत है। फिकही तौर पर सही है, एतमाद कीजिए और मुझसे ये बात सुनकर एक मरहला और आगे बढ़िए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम मालिकियत की ओर बात कर रहे थे, मैं मजमून से हटा नहीं हूं अपने। हम अपने आजा के ऊपर किस हद तक मालिक हैं? हम अपने आजा के ऊपर अजीजाने ग्रामी मालिकियत महदूद, अभी महदूद है ना, अभी नहीं दे सकता मैं अपना दिल, अभी नहीं दे सकता मैं अपनी आंखें, अभी नहीं दे सकता मैं अपने गुर्दे, महदूद है। हम मालिकियत रखते हैं मगर महदूद, शर्त और शराइत, कैद और बंद, उसके लवाजमात, उसके उसूल, उसके हुदूद अरबा। मालिकियत हकीकी मगर महदूद, मगर एक जात ऐसी है जो मालिकियत हकीकी लामहदूद रखती है। मालिकियत हकीकी लामहदूद, वो अगर जिसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे। ये इस पूरी कायनात पर अगर कोई मालिकियत हकीकी रखता है तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। और वो कुरान में कहता है कि मैं जिसे चाहूं मालिकियत अता कर दूं। लिहाजा जब अल्लाह किसी को मालिकियत अता करता है तो वो अपनी मर्जी से मगरिब से सूरज को पलटा देता है। ये मगरिब से सूरज का पलटना मालिकियत हकीकी का एक जलवा है कि अल्लाह ने अता किया है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक किस चीज का मालिक और कब उसकी मिल्कियत जाहिर होगी? यौमिद्दीन। यहां यौम का मतलब भी समझने की जरूरत है। मुझे तसल्ली दीजिए कि आप लोग मुझसे उकता तो नहीं रहे। एक बुलंद सलवात दिया करें मोहम्मद वाले। जी बहस आइए खाले सतन मनफिकुनम बहसाई हंस के दर मदारी से माँ दर मजालिस व मजा में खसूसी शायद इन मतरा मी शबद वाली इंजा मन दाश्तम अजीनामी गुफ्तम के बहसाई रंजा मतरा मी कुनम के ना उन मी शना वना दो अब कबूल दारंग मी कुनम अजीन बाग बाब अशुमा हम पूजिश में तलब हम के
एक सलवात पढ़े दरा मोहम्मद। एक और सलवात दिया करें यौम से मुराद यहां क्या है? यौम से मुराद यहां क्या है? ये जो दिन है, ये दिन मुराद है। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह यौमिद्दीन। अच्छा दीन थोड़ा सा पहले रोशन हो जाए मेरे कमसिन साथियों पर तो फिर यौम भी बहुत अच्छा रोशन होगा। दीन के दो मतलब है कुरान में। दीन से मुराद उसूल और कवानीन। जी इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यहां दीन यानी उसूल और कवानीन। बेतहकीक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो उसूल और कवानीन यानी इस्लाम है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम कवानीन का मजमुआ है। अल्लाह के नजदीक दीन है तो वो इस्लाम है, यानी कवानीन है तो वो इस्लाम है। यहां दीन से मुराद एक कवानीन है और यहां दीन से मुराद जजा और सजा भी है। मालिक यौमिद्दीन مالک ہے یوم جزا کا. تو اب یہ یوم وہ قیامت کوئی دن میں ہوگا ہوگی, وہ قیامت رات میں نہیں ہوگی, وہاں رات نہیں آئے گی, وہاں صرف دن ہی رہے گا. یہاں دن بے مقابلے شب نہیں ہے, رات کے مقابل دن نہیں ہے. اچھا یہ بھی طے ہے نا کہ ہم ضد سے اصل کو پہچانتے ہیں, تو یوم کا کی ضد یہاں پر دن نہیں ہے, رات نہیں ہے, یوم کی ضد رات نہیں ہے, یوم کی ضد شب نہیں ہے, بلکہ یہاں یوم کی ضد ہے غیبت. بڑی عنایت آپ کی. یوم کی ضد یہاں غیبت ہے. آج ہم غیبت میں ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے حجاب ہے, ہم نہیں دیکھ رہے. قیامت تو آج بھی ہے, جنت تو آج بھی ہے, دوزخ آج بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سب مر جائیں گے تو ایک میدان میں دوزخ سجے گی, ایک میدان میں جنت سجائی جائے گی, جنت بنے گی بعد میں. ایسا نہیں ہے, جنت آج بھی ہے, دوزخ آج بھی ہے. یہ میں نہیں دیکھ رہا, میں غیبت میں ہوں. اسی لیے ہماری موت کو یقین کہا گیا ہے, حتی تاکل یقین. یہ جو میں سن رہا ہوں جب دیکھوں گا تو یقین آئے گا. اور دیکھوں گا کب؟ جب موت آئے گی, میری آنکھوں سے حجاب جب ہٹیں گے تب میں دیکھوں گا, اور وہ یقین کی کیفیت ہوگی. جو سن رہا تھا وہ نظر آ رہا ہے. غور فرما رہے. لہذا یہاں پر یوم سے مراد دن, روشن دن نہیں, رات کے مقابل والا یوم نہیں, بلکہ غیبت کے مقابل یوم. یوم یعنی غیبت کے مقابل ایک وجود, جس کو اگر ہم لفظ بدل کے کہیں یوم یعنی ظہور. یوم بے معنی ظہور یہاں پر ہے. یہاں یوم مالک یوم دین یعنی یوم ظہور, مالک ظہور. سرکار نے حارثہ ابن نوفل سے کہا, کیفا اصبحت, نبی نے سوال کیا اپنے ایک صحابی سے کہ آج تمہارا دن کیسے شروع ہوا. کہنے لگا کہ اصبحت موقنن, میں آج یقین کے ساتھ اپنے دن کو لے کے چل رہا ہوں. حضرت نے فرمایا, کیسے معلوم ہو کہ تمہیں یقین ہے؟ بڑی بات ہے, بڑا دعویٰ ہے. کہنے لگا, یا رسول اللہ, میں لوگوں کو جنت کی نعمتوں میں بھی دیکھ رہا ہوں اور میں لوگوں کو دوزخ کے عذاب میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں گناہ کرتے ہوئے شخص کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہے. جب میں کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہے. تو حضرت نے فوراً فرمایا اللہ اکبر, فرمایا یہ شخص در حقیقت ولایت کے ایک درجے پر فائز ہے, اس کی نگاہوں کے سامنے سے حجاب ہٹ چکے ہیں. اور یہی کچھ کیفیت مولا نے خطبہ حمام میں متقین کی بھی بیان کی ہیں کہ متقین کون ہیں, کہ جب وہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے جنت اور جنت کی نعمتیں انہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, دوزخ اور دوزخ کا عذاب انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. مگر یہ حجاب کچھ لوگوں کی آنکھوں سے ہٹتے ہیں, ہر ایک کی آنکھ سے یہ حجاب ہٹتا نہیں ہے, یہ کیفیت ہی کچھ اور ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس وقت میں سب کے سامنے سے حجاب ہٹیں گے اور یوم ہوگا, وہ نظر آ رہا ہوگا وہ. لہذا وہ دن کچھ عجیب دن ہوگا, جس دن کچھ کیفیات بھی مختلف ہیں. اور میں یہاں جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں کہ مالک یوم الدین, یہ وہ جو یوم ہے جس دن ملکیت الہی ظاہر ہوگی, وہ دن عظمت اہل بیت کا دن بھی ہے. اس لیے کہ اس دنیا میں لوگوں نے اہل بیت کو نہیں پہچانا, انہیں معلوم تب ہوگا جب قیامت آئے گی کہ علی کسے کہتے ہیں. مجھے اور آپ کو سجدہ کرنا چاہیے اللہ کا کہ ہم کم سے کم یقین کر کے علی کو علی مان رہے ہیں. قرآن بڑے حسین انداز سے کہہ رہا ہے, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفاً, وہ دن جس دن روح کھڑی کی جائے گی, بلند کی جائے گی, اور ملائکہ صف لگا کر آئیں گے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, اس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا ایک آدمی کو. بھائی زیادہ مشکل کی بات نہیں ہے, یا ایک آدمی کا نام تم بتاؤ یا ہم سے مان لو کہ اسے محمد اور علی کہتے ہیں. کون ایک آدمی جسے بولنے کی اجازت ہوگی قیامت میں؟ الا من اذن له الرحمن, صرف وہ بول سکے گا جسے رحمان اجازت دے گا. وہاں کسی کی زبان نہیں چلے گی, وہاں کوئی بولنے کی, یہاں تو لمبی زبانیں چلاتے ہیں لوگ. یہاں تو بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، یہاں تقریریں بھی ہوتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی انہیں اس وقت معلوم ہوگا کہ علی کیا ہے، نبی کیا ہے، حسن حسین فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے. کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا من. ایک پہلو بہرحال ہے کہ من یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہو رہا ہے، جسے اللہ چاہے گا وہ بولے گا. بتاؤ کون ہے وہ؟ آدمی بھی ہوگا، وہ انسان ہوگا، وہ جسے اللہ بولنے کی اجازت دے گا. جہاں کوئی نہیں بول سکے گا وہاں کوئی بولے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین جھٹکے کھائے گی اور زمین کے اندر کی چیزیں باہر نکلیں گی تو ایک انسان کہے گا زمین کو ہاتھ لگا کے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. وہ ایک انسان کون ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک انسان کون ہے جو زمین سے بات کر رہا ہوگا؟ کسی میں تو جرات نہیں ہوگی، سب حواس باختا ہوں گے. محشر کے لیے بیان کیا گیا ہے کسی کا دماغ کام نہیں کرے گا جب قیامت آ رہی ہوگی. وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ ہم تو زیادہ الجھن میں پڑنا ہی چاہتے. کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کو لے آؤ، اس میں جرات نہیں ہے کہ اس وقت میں زمین سے بات کرے، مگر مجھے یقین ہے میرے مولا علی بات کریں گے. نبی کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے. علی بولیں گے مالا تجھے کیا ہو گیا ہے، نبی بولیں گے مالا تجھے کیا ہو گیا ہے. ٹھہرائیں گے اس زمین کو. جب مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا سارا شہر کانپ رہا تھا، علی کے دروازے پر آ گئے، یا علی مدینہ میں زلزلہ ہے. حضرت فرمائے میرے گھر میں تو نہیں ہے. اور آپ اپنی ٹیہڑی سے باہر نکلے اور جیسے کسی بپھرے ہوئے جانور کو پیار کرتے ہیں نا، ایسے میرے مولا علی نے زمین کو پیار کرنا شروع کیا اور کہا اس کو تھی خاموش ہو جا، ٹھہر جا. کانپتی بھی زمین رک گئی. یہ کبھی کبھی یہ جلوہ اس لیے دکھایا ہے انہوں نے اس دنیا میں تاکہ ہم سمجھ لیں کہ یہی وہ ہوں گے جو مالا بولیں گے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. مالک یوم الدین، وہ جو مالکیت حقیقی رکھنے والا وجود ہے وہ اللہ کا وجود ہے. اور عزیزان گرامی اس دن عجیب منظر ہوگا کہ جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، یوم یفر المر، جب انسان اپنی ماں، اس کی ماں اس سے بھاگ رہی ہوگی، اس کا بھائی اس سے بھاگ رہا ہوگا، اس کا باپ اس سے بھاگ رہا ہوگا، اس کا صاحب، اس کا مالک اس سے بھاگ رہا ہوگا. لوگ ایک دوسرے سے منہ چرا رہے ہوں گے کہ کہاں یہ ہمیں نظر آ گیا. نفسی نفسی کی آوازیں لگ رہی ہوں گی، اپنی اپنی فکر کرو، اپنا اپنا خیال کرو. وہ دن خطرناک ترین دن. اس دن پروردگار عالم کہتا ہے یہ میری ملکیت ہے، تم نے دنیا میں جو چاہا کیا، یہ مرضی سے زندگی گزاری، اب مالک یوم الدین. لیکن اس دن ظہور عظمت اہل بیت کا دن ہے. آواز آئے گی غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ، اپنی آنکھوں کو جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ زہرا آ رہی ہے. نبی فرماتے او باسو علی البراق، میں اس دن براق پر بٹھا کر لایا جاؤں گا. ویو باسو علی علی ناقتی، اور علی اس دن میرے ناقے پر بٹھا کر لائے جائیں گے. ویو باسو الحسن والحسین علی ناقتین، اور حسن حسین اپنے اپنے ناقوں پر بٹھا کے لائے جائیں گے. ویوبس الانبیاء للدواب، اور ہر نبی اپنی سواری پر ہوگا. سنیں گے عظمت زہرا، آواز لگے گی، نبی فرما رہے ہیں تبعثو فاطمہ امامی علی العذبا. فاطمہ کی سواری کا نام ہے عذبا، عین ضاد بے الف حمزہ، عذبا. اور پھر نبی نے بتایا کہ اس عذبا کی سواری کو کیسے سجایا جائے گا. میں کبھی کبھی زلجنہ کو سجا ہوا دیکھتا ہوں تو کچھ محسوس ہوتا ہے جو نبی نے بتایا کہ کیسے اسے سجایا جائے گا. اس کی باغیں یاقوت کی ہوں گی، اس کی زین زمرد کی ہوگی. یہ روایت کے جملے ہیں، بہار میں علامہ نے اسے لکھا ہے. اور فاطمہ، نبی فرما رہے فاطمہ عذبا پر بٹھا کر لائی جائیں گی، اور ان کی سواری میری سواری کے آگے چلے گی. میں کیا کہہ گیا نہیں معلوم، یعنی نبی کی سواری کے آگے ہوگی بی بی کی سواری. عظمت ہے. اور جب کاروان ہدایت جس کی سالاری زہرا کر رہی ہوں گی، یہ سارے ہادیان دین ہیں نا، نبی ہیں، علی ہیں، حسنین ہیں، آئمہ ہیں، پھر انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوسیاء ہیں، اس سے پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے. سنی شیعہ نے سب نے لکھا ہے کہ اول شخص یدخلو فی الجنہ، جو سب سے پہلی شخصیت جنت میں داخل ہوگی وہ فاطمہ ہے، سنی شیعہ نے لکھا ہے. عظمت سیدہ کے باب میں جنت میں سب سے پہلے جناب زہرا کی سواری جائے گی، اور جناب زہرا بھی جنت میں ایسے ہی نہیں جائیں گی. آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم کے اندر اسے لکھا ہے کہ بی بی کی سواری جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گی تو بی بی فرمائیں گی میرے حسین کے عزادار کہاں ہے. اجرکم اللہ، نو محرم ہے. اور لکھتے ہیں کہ جیسے ردی دانوں میں جیت دانے کو پرندہ چنتا ہے، ایسے بی بی محشر میں سے اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی اور دروازے پہ کھڑی رہیں گی جب تک کہ حسین کے عزاداروں کی شفاعت نہیں کریں گی. جب جب بی بی کی سواری عرش الہی کے قریب سے گزرے گی، کرسی کے قریب سے گزرے گی، تو بڑھتا یوں سواری کو آواز دیں گی میری سواری روک دو. جب سواری رکے گی تو اللہ کا سوال آئے گا فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو بی بی فرمائیں گی بے ایزم بن قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ آج مجھے انصاف چاہیے. آواز قدرت آئے گی فاطمہ کو آج انصاف ملے گا، مانگو. محشر میں سب سے پہلا مقدمہ جو سنا جائے گا وہ حضرت محسن کا مقدمہ ہے. تھک کر نہیں روئیں گے عزاداروں، مجھے بھی آج دن ایسا ہے، زیادہ مصائب پڑھنے چاہیے. جو باہر احباب تشریف فرما ہیں، جو بیبیاں بیٹھی ہیں، جب آپ رو رہے ہو تو اس کا خیال رکھیے کہ کہیں برابر میں فاطمہ کے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو. شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں نے کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد سے جا کر کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں شرکت فرمائے. تو امام نے رونا شروع کر دیا. میں نے کہا مولا شاید میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. میں نے کہا تھا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، اس میں تشریف لائیے. تو امام رونے لگے. تو شہاب الدین کہتے ہیں میں گھبرا گیا، مولا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی جو آپ میری کسی بات پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا شہاب الدین واقعہ کربلا کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت نہیں کی، ہمارے لیے خوشی رہی نہیں. کہتے ہیں کہ ایسے ہی امام نے مجھے کہا کہ میں واپس چلا گیا. کچھ دیر کے بعد آ کر میں نے کہا مولا میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا ہے. امام نے فوراً فرمایا شہاب الدین ہم اب ضرور آئیں گے. شہاب الدین زہری کہتے ہیں کہ میں نے مسند بچھائی، امام کو اس پہ بٹھایا، مرثیہ کے لیے شاعر کو کرسی دی، اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. جب امام کا مرثیہ ہو رہا تھا سب رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا، میں گردن جھکا کے گریہ کر رہا تھا. جب مرثیہ مکمل ہوا تو میں نے اس جانب دیکھا جہاں امام بیٹھے تھے، تو کیا دیکھا؟ امام اپنی جگہ نہیں ہے. تو مجھے گھبراہٹ ہوئی کہ امام کہاں چلے گئے. تو میں کھڑا ہو کر ڈھونڈنے لگا تو کیا دیکھا؟ صفے نیال میں امام بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں نالے نے اتارتے ہیں نا، وہاں امام بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جا کر کہا مولا میں نے تو آپ کو وہاں بٹھایا تھا. فرمانے لگے شہاب الدین جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے، اس مجلس حسین میں رسول اللہ بیٹھے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلا ہے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. چند منزلیں لوں گا اور آج رو محرم میں آپ بھی تھک کر گریہ نہیں کریں گے، جتنا ممکن ہو سکتا ہے پرسہ دیجئے. سب سے پہلا مقدمہ محشر میں جناب محسن کا سنا جائے گا. پھر بی بی فرمائیں گی یا اللہ مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشورہ تھا. آواز قدرت آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. بی بی فرمائیں گی یا اللہ میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں میرے ساتھ کیا گزری ہے. کہا جائے گا وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے، وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا. اور پھر کہا جائے گا ہذا حسین، وہ دیکھو حسین. تو محشر میں منظر دکھائی دے گا کہ حسین گھوڑے سے گر رہے ہیں، उधर हुसैन जुलजना से गिर रहे होंगे, इधर जहरा अपनी सवारी से गिर रही होंगे। आपके रोने की आवाजें बुलंद है ना, महशर में ऐसे ही रोने की आवाजें बुलंद हो रही होंगी। ये पूरा महशर मजलिस हुसैन बन जाएगा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आप आमादा है गिरिया करने के लिए? आज आज करबला की ऐसी शहादत का बयान है जिस बयान पर पत्थर दिल भी रो पड़ता है। यानी ये ऐसी कहानी है, ये ऐसा किस्सा है कि जिस पर हत्ता दुश्मन भी कहता है कि यहां आकर यजीदी लश्कर ने जुल्म किया। इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी को ऐसे सजाया है कि अगर इमाम हुसैन के यहां पहले आबान अंसार गए हैं, फिर गोद के पाले गए हैं और खानदान के लोग गए हैं। यह भी एक जुमला कहता हुआ गुजरों के करबला में 18 बनी हाशिम शहीद नहीं हुए हैं, ये अमरावर अभी में बोलते हैं। करबला में 58 बनी हाशिम शहीद हुए हैं, आले अकील, आले जाफर, आले अब्दुल्ला, आले अली, मैंने नाम मुरतब किए हैं, किताबों में नाम मौजूद है। 58 की तादाद है जो खानदान के बच्चे और जवान और अफराद शहीद हुए हैं। यानी 72 में या शहदाए करबला में इमाम के घर की तादाद दूसरों से ज्यादा है। मैं पूरा घर कुर्बान कर दूंगा अपना। और मुकाबले की कैफियत थी कि पहले कौन जाए। इन सारी कुर्बानियों में अज़ादारों इमाम हुसैन ने सबसे आखिर में जो कुर्बानी रखी है, देखिए अल्लाह मजीशान हैदर जवादी का बड़ा हसीन जुमला है, वो फरमाते हैं जब कोई तहरीर लिखी जाती है तो उसे मोतबर करने के लिए, उसे मुस्तनद करने के लिए आखिर में मोहर लगाई जाती है, और मोहर हमेशा छोटी होती है, और जब तक मोहर नहीं लगे उस वक्त तक तहरीर मुस्तनद नहीं होती। इमाम हुसैन ने तहरीर शहादत मुरतब की, आखिर में अली असगर की मोहर लगा दी। अजर कमल अल्लाह। अज़ादारों सलाम उस मां को भी करें कि जिस मां ने अपने इस बच्चे को उजला सा कुर्ता पहनाकर आमादा करके इमाम हुसैन की गोद में दे दिया। अल्लामा अकील गरवी का ताल्लुक भी बनारस से है। मुझे एक मेरे बनारस के दोस्त ने कहा कि बनारस में उनके शहर से, उनके इमाम बारगाह से जुलूस निकलता है रोजे आशूरा का, ताजिए का जुलूस, और वो मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ करबला में जाके खत्म होता है। तो जब जुलूस निकला तो वो अपने चंद दोस्तों के हमरा उस रस्ते पे चले जहां से जुलूस को गुजर के करबला पहुंचना है। तो कहने लगे, हम गुजर रहे थे, हमने एक चौराहे पर सैकड़ों की तादाद में, शायद 1000 की तादाद में हिंदू औरतों को देखा जो शीर ख्वार बच्चों को लिए खड़ी थी। अभी जुलूस पीछे था और उस रस्ते पर हिंदू औरतें खड़ी हैं। हम जब उनके बराबर से गुजरे तो उनमें से एक की आवाज आई, भाई मुसलमान लगते हो? तो मैंने कहा कि हां मुसलमान है। कहने लगी, बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? तो मैंने उनसे पूछा, तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है? कहने लगी, तुम्हें नहीं पता आज रबाब का बच्चा भूखा मारा गया? हम उस वक्त तक अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफनाना दिया जाए। सलाम हो जनाबे रबाब पर। मेरे मौला अपने आशार में फरमाते हैं, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जहां रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। बड़ा काम किया है जनाबे रबाब ने। अबू हमजा सोमाली कहते हैं कि वाकई करबला के बाद मैं इमाम सज्जाद की खिदमत में कुछ सीखने के लिए गया, मुझे कनीज ने सहने खाना से गुजार कर हजरत के हुजरे में पहुंचाया तो मैंने देखा कि धूप में बुरका पहने एक बीबी बैठी है। मैं घंटों हजरत से सबक लेता रहा, सवाल करता रहा, सवाल करता रहा। जब मैं पलट कर वापिस आया तो मैंने देखा कि धूप ढल गई है और वो बीबी वहां से उठकर धूप में जाकर बैठ गई है, बुरका पहने धूप में बैठी है। तो मैं खड़ा हो गया, इमाम की मेरी पुश्त से आवाज आई। इमाम ने कहा, अबू हमजा क्या सोच रहे हो? तो मैंने मुड़कर कहा, मौला शायद किसी गलती पर आपने अपनी कनीज को सजा दी है और इसे धूप में बिठा दिया है, मौला मेरी वजह से माफ कर दीजिए, मदीने की धूप बहुत सख्त है। अबू हमजा से इमाम ने रोते हुए कहा, मेरी मां रबाब है, मेरे बाबा से वादा करके आई है, जब तक जिंदा रहूंगी कभी साए में नहीं बैठूंगी। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं अज़ादारों, मुझे एक मंजिल और लेनी है। जब मेरे मौला ने आवाज इस्तगासा बुलंद की ना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, تو ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز آئی. امام نے اپنے گھوڑا موڑا اور آ کر کہا بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے, تمہارے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا بھائی جب آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں تو قوم اشقیہ تو مدد نہیں کرتی مگر یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. امام نے فرمایا اس کی ماں سے کہو کہ اسے میرے گود میں لا کے دے دے. جناب رباب نے کجلا سا کرتا پہنایا. بزرگ بیان کرتے ہیں کہ بالوں میں کنگھی کی, آنکھوں میں سرما دیا, اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بنا کے شکل مجاہد کے لے چلے شبیر, الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. اور ایک مرتبہ حضرت علی اصغر کو لا کر امام حسین کی گود میں دے دیا اور شاید ایک جملہ کہا بیٹا اگر تمہاری دادی زہرا پوچھیں کہ تیری ماں نے ماں کیوں نہیں تیری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو اتنا کہہ دینا میری ماں کے پاس پانی نہیں تھا. اور امام نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور میدان کربلا میں آئے ہیں. آپ نے سوال آپ کیا ہے عزاداروں, میں کہتا ہوں یہ بہت ہے رونے کے لیے. میرے مولا نے جناب سکینہ سے کہا تھا سکینہ جب وطن جاؤ تو معاشیوں کو اتنا کہنا کہ اپنے مولا کی اس مصیبت کو ضرور یاد کریں جب تمہارا مولا پانی مانگ رہا تھا. بہت مشکل مرحلہ تھا. ایک تیر شوبہ آ کر حضرت علی اصغر کے گلے پہ لگا. میرے مولا نے اپنے چلو میں علی اصغر کا خون لے لیا. آسمان کو دیکھا تو آواز آئی کہ کبھی پانی نہیں برسے گا. زمین کو دیکھا تو آواز آئی کہ کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. اب وہ خون کہاں گیا؟ ایک مرتبہ خون نا حق سوال کے لیے موجود ہے. امام نے دو منزلیں لیجئے, امام نے اپنے بچے کے اوپر لاشے کے اوپر اپنے ابا کا دامن ڈال دیا اور اپنے بچے کا لاشا اپنی ابا کے ساتھ لے کر آ رہے ہیں. میرے مولا نے لاشے تو بہت اٹھائے ہیں مگر یہ لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا تھا. کبھی سات قدم آگے جاتے ہیں انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں رضان بقضاء ہی و تسلیمن لامرے. اسی کیفیت میں تھے. خیمے کا دروازہ سامنے تھا کہ ایک مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا. میرے مولا نے سکینہ کو کھڑے ہوئے دیکھا. بی بی نے جب دیکھا کہ بھائی گود میں ہے اور ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے تو ایک جملہ کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں, بابا مجھے بھی پانی پلا لائیے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا مگر سکینہ کی آواز پر خیمے کے دروازے سے پھر پردہ ہٹا. اب امام نے دیکھا کہ رباب کھڑی ہیں. میرے مولا نے رباب کو دیکھ کر ایک مرتبہ چونکتے ہوئے کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں. اس سے پہلے کہ رباب پوچھے امام نے پوچھا رباب بتاؤ میں کون ہوں. جناب رباب نے غور سے دیکھ کر کہا آپ میرے امام ہیں, آپ میرے مولا ہیں. جب جناب رباب کے یہ جملے سن لیے امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا. ایک ماں نے خون میں لتپت بچہ دیکھا. ایک مرتبہ نزدیک آئی, ننے ننے لبوں پر لب رکھے, یا بنیا آپ مسلا کا یو نا کیا تو جیسے نہر کیے جاتے. اے میرے والی میری کمائی لٹ گئی, ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین.